السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على عدائهم عداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. الحمدللہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ توفیق نصیب ہوئی اور اس بستی میں آپ مومنین کرام کی زیارت کی سعادت خدا نے عطا فرمائی ہے کہ ایک طرف سے آغاز ہے ماہ ربیع کا، ربیع الرسول، و ماہ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ایام گزرے ہیں، محرم و صفر، وہ ایام سوگ آل رسول ہیں، اور جو ایام اب شروع ہوئے ہیں یہ ایام میلاد رسول ہیں. اور یہ خطہ جس کی سرسبز و شاداب سرزمین اور زرزمین سے زیادہ آمادہ تر ایمان کی رونق سے، بہار سے کھلے ہوئے دل، محبت رسول و آل رسول میں مومنین کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی ہے. بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اس فرصت میں بہتر استفادے کی خداوند تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمان ہے، خدا وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، هو الذی بعث فی الامیین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے، هو الذی، خدا وہ ہے جس نے امیین کی ہدایت کے لیے رسول بھیجا ہے. اللہ کی ذات اپنی پہچان کروا رہی ہے رسول کی بعثت کے ذریعے سے کہ اے لوگو تم مجھے پہچانو، میں کون ہوں، تمہارا کتنا رحیم و کریم پروردگار ہوں کہ تمہیں پیدا کر کے میں نے اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہے. تمہیں پیدا کیا ہے زمین کے اوپر، تمہاری پیدائش سے پہلے زمین کو زرخیز بنایا ہے تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم زمین کے اوپر جا کر بھوکے رہ جاؤ، پیاس سے مر جاؤ، اور زمین کی سختیوں میں تم رنج و دکھ برداشت کرو. لہذا ہم نے زمین کو پہلے ہی، زمین کا سطح زمین کو بھی اور زمین کے اندر بھی ہم نے تمہاری ضروریات ساری رکھ دی ہیں تاکہ تم زمین میں جا کر پریشان نہ رہو. اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اکثریت کو زمین کی ان نعمتوں سے محروم کر دیا ہے، کچھ لوگ جو زمینیں انسانوں سے انہوں نے دور کر دی اور زمین کے ذخائر اپنے قبضے میں لے لیے، یہ ظالموں نے کیا. اللہ نے یہ زمین سب انسانوں کے لیے بنائی تھی. وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین کے اوپر رہو، زندگی بسر کرو، اور تمام نعمتیں تمہاری زمین کے اوپر بھی ہیں اور زمین کے اندر بھی ہیں، اور تمہارا کام زمین پہ قبضہ کرنا نہیں، زمین کو آباد کرنا ہے۔ آباد اس صورت میں کرو گے جب پہلے اس کو پہچانو کہ زمین ہے کس کی، بنائی کس نے ہے، اور پھر زمین میں جو دانہ نکلے گا اور تم تناول کرو گے، دانہ بعد میں تمہارے شکم میں جائے گا، شکر پہلے تمہاری زبان پر آ جائے گا۔ اور وہ خدا بہت کریم و مہربان ہے جس نے تمہاری جسمانی ضرورتیں ساری فراہم کی، وہ پوری کی ہیں، لیکن یہ جسمانی ضرورتیں کچھ ایسے افراد کی وجہ سے، شاید کچھ انسانوں سے دور ہو گئی ہیں یہ نعمتیں، کہ ان کی طرف بھی خدا نے متوجہ کیا تھا کہ کچھ لوگ اپنی خلقت کا مقصد ہی بھول گئے اور زمین پر آ کر وہ کام شروع کر دیا جو انہیں نہیں کرنا تھا، زمین پر آ کر فساد پھیلانا شروع کر دیا، جس کے ذریعے سے، جس کے نتیجے میں آج ہم ایک بہت بڑی اکثریت انسانوں کی دیکھتے ہیں وہ محروم چلی آ رہی ہے، بنیادی زندگی کی ضرورتوں سے بھی محروم ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنی زمین یا مال و دولت آ گئی ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت کا لقمہ بھی میسر نہیں آ رہا۔ اللہ نے ایسے نہیں کیا، اللہ نے سب کے لیے زمین بنائی، سب کو زمین کے اوپر پیدا کیا، لیکن لوگوں نے آ کر آپس میں اس طرح سے تقسیم کر لیا کہ کچھ ساری زمین کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بالکل محروم ہو جاتا ہے اور بنیادی زندگی کی ضرورتوں سے محروم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصے سے امریکہ کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی ہے، پاکستانی میڈیا کم دکھاتا ہے ایسی چیزیں، لیکن وہ تحریک ابھی بھی جاری ہے، اب اگرچہ ابھی تھوڑی سی مدھم پڑ گئی ہے، کمزور پڑ گئی ہے، لیکن یہ تحریک جاری ہے کہ وہاں 99% لوگ، اس تحریک کا نام ہی یہی ہے کہ ہم 99% ہیں، ہم 99% ہیں، تحریک کا نام ہی یہی ہے کہ ہم 99% ہیں، یعنی محروم لوگ امریکہ کے اندر وہ 99% ہیں، اور ساری ثروت پر قبضہ 1% کا ہے، 1% لوگوں کا قبضہ امریکہ کی ساری دولت پر ہے، اور 99% امریکہ میں لوگ وہ محروم ہیں۔ یہ تحریک وہاں پر چلی، ظاہر ہے کہ وہ نظام جو خدا نے بنایا ہے، جب انسان اس نظام سے دور ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 99% محروم ہو جاتے ہیں، اور 1% کے پاس سارے وسائل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خدا نے زمین بھی بنائی، انسان بھی بنایا، اور خدا کو معلوم تھا کہ ممکن ہے یہ انسان زمین پر جا کر گمراہ ہو جائے، فساد پھیلائے، اس لیے جانوروں کو خدا نے زمین پہ بھیجا، اور ان کے لیے نبی نہیں بھیجا، بکریاں پیدا کی لیکن بکریوں کا نبی نہیں بنایا، بھیڑے پیدا کی بھیڑوں کا نبی نہیں بنایا، جنگلی جانور پیدا کیے لیکن ان کا نبی نہیں بنایا۔ اگرچہ جانور ہیں، درندے ہیں، مویشی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی، کتاب آسمانی کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی ہادی نہیں بھیجا، چونکہ معلوم تھا کہ یہ زمین سے اتنا ہی استفادہ کریں گے جتنی ان کی ضرورت ہے۔ ایک درندہ کتنا شکار کرتا ہے؟ جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک بھینس کتنا کھاتی ہے؟ جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بھیڑ بکری کتنا کھاتی ہے؟ جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف یہ دو ٹانگوں والا مخلوق ایسی ہے زمین کے اوپر جو اپنی ضرورت سے زیادہ کی لالچ رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب اپنی ضرورت سے زیادہ بٹورنے کے چکر میں ہوتا ہے تو کہاں سے لائے گا ضرورت سے زیادہ؟ دوسروں کی ضرورتیں چھین کر اپنے پاس ضرورت سے زیادہ سٹور کر لیتا ہے، اور اس کے پاس جتنا جمع ہوتا ہے یہ سارا دوسروں کی ضرورت ہے، یہ دوسروں کو ضرورتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے خدا نے اس کے لیے ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے۔ مخلوقات بہت پیدا کی ہیں، اب آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد ماشاءاللہ یہ لہلہاتے سبز کھیت ہیں، لیکن ان کے لیے کسی نبی اور رہنما کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہر پودے نے اپنی ہی جگہ گھیری ہوئی ہے، دوسرے کی حدود میں نہیں گھستا، اپنی حدود میں قائم ہے، کسی دوسرے کی کھیت میں نہیں گھستا کوئی پودا، جہاں لگا دیا ہے آخری عمر تک وہیں پہ ٹکا رہتا ہے، اگر انسان اس کو نہ کاٹے وہ ہلتا بھی نہیں اپنی جگہ سے، لیکن انسان کو خدا نے جو مقام دیا ہے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اس حد سے دور ہو جاتا ہے، اس حد میں قائم رکھنے کے لیے ضرورت تھی ہادی کی، رہنما کی، نبی کی، شریعت کی، کتاب کی۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ کون ہے؟ خدا وہ ہے، ہو الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے اندر نبی مبعوث کیے ہیں۔ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے اندر رسول مبعوث کیے تاکہ ان کی رہنمائی کریں اور ہدایت کریں کہ یہ انسان زمین پر فساد نہ مچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھیڑ بکریاں پیدا کیں، فرشتوں نے خدا کے فرمان کو بجا لائے، چونکہ سارے کام اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بھی ارادہ کر لے اس ارادے کو عملی کرنے کا ذریعہ فرشتے ہیں۔ مثلا اللہ نے ارادہ کیا بارش برسانی ہے، کیسے برسائیں گے بارش؟ فرشتوں کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ موسم بدلنا ہے، فرشتوں کے ذریعے خدا نے موسم بدلنا ہے۔ فرشتے کائنات کو چلانے والی طاقتیں ہیں، اللہ کی فورسز ہیں جن کے ذریعے خدا نے اپنا نظام چلایا ہے۔ جب پیدا بھی کسی کو کرنا ہے، خلقت بھی، تو ملائکہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، ملائکہ واسطہ ہیں، ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے کائنات کو پیدا بھی کیا ہے اور کائنات کو چلا بھی رہا ہے۔ لہذا اگر خدا کوئی وسیلہ بناتا ہے کائنات چلانے کے لیے، تو اس وسیلے سے خدا کی نفی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس وسیلے سے خدا کے نظام کی پہچان ہوتی ہے۔ جب اللہ کوئی وسیلہ بنا دے، ملائکہ کا ہونا خدا کے وجود کی نفی نہیں کرتا، اسی طرح انبیاء کا ہونا، ائمہ کا ہونا خدا کے وجود کی نفی نہیں کرتا۔ اور خدا نے جو وسیلے بنا دیے ہیں انسان کی ہدایت کے، ان وسیلوں کو چھوڑنا نظام خدا کو چھوڑنا ہے۔ خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے جنوں کے سپرد کوئی کام نہیں کیا، یہ ہے نا ذہن میں، جن سے تو آشنا ہے، سندھ میں زیادہ ہوتے ہیں، باقی تمام دنیا سے ویزے لے کے سارے جن سندھ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی کام انسان کا جن کے حوالے نہیں کیا، نہ رزق، نہ روزی، نہ کھیت، نہ اولاد، نہ حیات، نہ موت، نہ تعلیم، نہ تربیت، نہ بیماری، نہ علاج، کچھ بھی جنوں کے حوالے نہیں کیا۔ جنوں کو کہا تم اپنی زندگی بسر کرو، انسان اپنی زندگی بسر کرے گا۔ جن نے انسان کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی، انسان نے جن کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی۔ آج تک دیکھا ہے کوئی انسان جنوں کی زندگی میں مداخلت کر رہا ہو، یا جنوں نے جلوس نکالا ہو کہ اس انسان کو روکو، یہ ہماری زندگی میں مداخلت کیوں کرتا ہے؟ نہیں کرتے، ان کی اپنی زندگی ہے، انسان کی اپنی زندگی ہے۔ جس مخلوق کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، انسان اس کو قبضے کرنے میں جلدی پڑا رہتا ہے، اس کے ساتھ رابطے کے لیے چلے بھی کاٹتا ہے، اس کے ساتھ رابطے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ جن سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ خب اگر جن سے رابطہ ضروری ہوتا تو اللہ کر دیتا رابطہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حیوانات بنائی، بلیاں یہ بلیاں جو کسی کام بھی نہیں آتی، پھر بھی بلیوں کو اللہ نے مزاج ایسا دیا ہے کہ انسان کے ارد گرد ہی رہتی ہیں، دور نہیں جاتی، آپ کے گھر میں رہتی ہیں، کمرے میں رہتی ہیں، آپ کے ڈیرے پہ رہتی ہیں، جہاں آپ ہوں انسان ہو وہاں بلیاں بھی رہتی ہیں، اگرچہ بلی انسان کے کسی کام نہیں آتی، نہ اس کا گوشت کسی کام آتا ہے، نہ اس کا دودھ کسی کام آتا ہے، نہ اس کے بچے کسی کام آتے ہیں، پھر بھی بلیوں کو قریبی کوئی حکمت ضرور ہوگی، شاید اس لیے کہ چوہے انسانوں کو تنگ نہ کریں اور بلیاں انسان کے گرد پیدا کی ہیں تاکہ انسان کو چوہے نہ ستائیں، اس لیے بلیاں انسان کے قریب پیدا کی ہیں اللہ نے، جنوں کو انسان کی زندگی میں اتنا بھی دخل نہیں ہے جتنا بلیوں کا دخل ہے، بالکل لا تعلق ہے، اس کے باوجود کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انسان کی بہت دلچسپی ہے جنوں کے اندر کہ جن کیا ہوتا ہے، جن قبضے میں کر لو، جن تسخیر کر لو، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ جن کے حوالے کر دیتے ہیں، اب پتہ نہیں شاید ایک زمانہ آ جائے کہ تھانے میں رپورٹیں بھی جنوں کے خلاف جا کے ایف آئی آر کٹوائیں کہ جن نے یہ کام کر دیا ہمارا، ایک مخلوق ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ساری زندگی، کائنات کا سارا نظام اور انسان کے بارے میں ہر چیز اس مخلوق کے سپرد کر دی ہے، اس مخلوق کا نام ہے ملائکہ، ملائکہ کے سپرد کیا ہے سارا نظام، ملائکہ کے ذریعے نظام بنایا بھی ہے اور ملائکہ کے ذریعے نظام چلا بھی رہا ہے، آپ نے کسی انسان کو نہیں دیکھا ہوگا کسی فرشتے سے رابطہ قائم کر رہا ہو، کسی فرشتے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، کسی فرشتے کی قربت کے لیے جس کے سپرد تمہارا نظام ہے اس سے بالکل لا تعلق ہو، اور جس کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تم، اور ہر بات اس کے حوالے کر دیتے ہو کہ یہ جن نے کیا ہے، میں بعض جگہ کہا ہے کہ انسان کو بیماری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کہتا ہے یہ جن کی جن ہو گئے اس کو، تو جنوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہوگی وہ کہتے ہوں گے اس کو انسان ہو گیا ہے، وہ بھی آپس میں مسائل تو ہوتے ہوں گے نا، ان کے بھی مشکلات ہوتی ہوں گی، وہ ایک جن دوسرے جن سے پوچھتا ہوگا کیا ہوا، وہ کہتا ہے اس کو انسان ہو گیا ہے، اور اس کا انسان نکالنے کے لیے پتہ نہیں اپنے بڑوں کے پاس، ان کے بھی بابے ہوں گے جو جن جو انسان نکالتے ہوں گے ان سے، ملائکہ ہیں ہماری زندگیاں، ملائکہ کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے سے ہر چیز بنائی ہے، اور ملائکہ کے ذریعے سے ہی خدا ہر نظام چلا رہا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو آگاہ کیا میں انسان بنا رہا ہوں، ظاہر ہے ملائکہ کو سب پتہ، چونکہ ان کے ذریعے سارا کام ہونا ہے، جب بھیڑ بکریاں بنائی تو بھی ملائکہ کے ذریعے، بھینس گائے بنائی تو بھی ملائکہ کے ذریعے، درندے بنائے جنگلی تو بھی ملائکہ کے ذریعے، کھیت بنائے ملائکہ کے ذریعے، درخت بنائے ملائکہ کے ذریعے، سمندر بنائے ملائکہ کے ذریعے، ہر چیز ملائکہ کے ذریعے بنائی اور بنوائی، ملائکہ نے کسی جگہ بھی خدا سے نہیں پوچھا کہ پروردگارا یہ کتا کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ تو کاٹے گا، یہ بڑ کیوں پیدا کر رہا ہے، ڈیمبو ڈیمبو کہتے ہیں نا آپ اس کو، جب ڈیمبو خدا پیدا کر رہا تھا ملائکہ نے نہیں کہا، اعتراض نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں، انہوں نے کہا اللہ کی حکمت ہے، ڈیمبو ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے، کتنی خطرناک چیزیں پیدا کی، سانپ پیدا کیا، بچھو پیدا کیا، گیدڑ پیدا کیا، بھیڑیا پیدا کیا، شیر پیدا کیا، ایسے عجیب و غریب جانور پیدا کیے، خدا نے کسی جگہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ ملائکہ نے پوچھا ہو کہ پروردگار یہ کیوں بنا رہا ہے، یہ تو کاٹے گی، اس کا تو ڈنگ ہے، یہ تو خطرناک ہے، یہ تو زمین میں جا کر فساد کرے گی، لیکن جب انسان کی خلقت کا وقت آیا ملائکہ نے خدا سے پوچھا پروردگار اس کو کیوں بنا رہا، اس کو کیوں بنا رہا ہے، کیوں کیا اعتراض ہے، کا اعتراض یہ ہے کہ یہ تو فساد کرے گا زمین کے اندر جا کر، یہ خون بہائے گا جا کر، یہ تیری زمین کو تباہ کر دے گا، تیری کائنات کو تباہ کر دے گا، میرے نظام کو تباہ کر دے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو جھٹلایا نہیں ہے, یہ نہیں کہا کہ ملائکہ آپ غلط کہہ رہے ہو, یہ ایسے کام نہیں کرے گا, اور تائید بھی نہیں کی کہ ایسا ہی کرے گا, یہ بھی نہیں کہا, نہ جھٹلایا نہ تصدیق کی تائید کی, بلکہ کیا فرمایا, فرمایا کہ اے ملائکہ تم اس کا ایک پہلو دیکھ رہے ہو, جو پہلو تمہیں لگ رہا نظر آ رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ ایسے ہی کرے گا, لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. انی اعلم ما لا تعلمون, وہ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے, اور چونکہ تمہیں وہ پہلو اس کا معلوم نہیں ہے, میں ابھی اس کی ایک جھلک تمہیں دکھا دیتا ہوں. اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے آدم کو حقائق سکھائے اور فرمایا کہ انبئہم باسماء ہؤلاء, اے آدم وہ اپنا وہ پہلو بھی دکھا, وہ پہلو بھی دکھا. جب آدم نے وہ پہلو دکھایا تو یہی معترض ملائکہ چپ ہو گئے, اور نہ صرف چپ ہو گئے بلکہ تسلیم ہو گئے, سجدہ کیا اسی انسان کو, سمجھ گئے کہ اللہ کے کام میں حکمت موجود ہے. انسان تنہا مخلوق ہے جس کے بارے میں ملائکہ نے پوچھا اے پروردگار یہ تو زمین میں فساد کرے گا جا کر, یہ تو زمین میں تباہی مچائے گا جا کر. پرندوں کے بارے میں نہیں کہا, پرندوں کے بارے میں نہیں کہا, چرندوں کے بارے میں نہیں کہا, خطرناک و زہریلی مخلوق کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا, انسان کے بارے میں کہا یہ فساد مچائے گا. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو وہ حقیقت دکھا دی, ایک جھلک, ایک پردہ ہٹا کے دکھا دیا. علم آدم الاسماء کلہا, پھر اس کے بعد آدم سے کہا کہ اب ان کو بھی بتاؤ, انبئہم باسماء ہؤلاء, یہ سارے حقائق اب ملائکہ کو بھی دکھا دو. ملائکہ تسلیم ہو گئے. عزیزان انسان یہی ہے, اس کی طبیعت کے اندر, اس کی خلقت کے اندر قرآن نے فرمایا ہم نے رکھ دیے, دو چیزیں رکھ دی ہیں, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کا نفس خدا نے بنایا, تقویٰ بھی اس کے اندر الہام کر دیا, اور فسق و فجور بھی اس کے اندر رکھ دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یعنی فساد شر پھیلانے کے لیے بھی اس کے اندر صلاحیت رکھ دی, اور تقویٰ و اطاعت کی صلاحیت بھی اس کے اندر رکھ دی ہے. جانوروں کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, ان کا نظام خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. انسان سے توقع تھی کہ وہ فساد مچائے گا, زمین کو فاسد کرے گا, زمین کے اندر جا کر صف کے دماء کرے گا. اس انسان کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے دین بنایا ہے. جانوروں کا کوئی دین نہیں ہے, مویشیوں کا کوئی دین نہیں ہے, حشرات کا کوئی دین نہیں ہے. البتہ اللہ کا نظام ہے ان کے لیے, وہ ہدایت لے کر پیدا ہوئے ہیں اور اسی پر جا رہے ہیں, لیکن انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا, اتنا اہتمام فرمایا ہے تاکہ انسان فساد نہ کرے. اس فساد سے روکنے کے لیے پروردگار نے نبی مبعوث فرمائے متواتر, اور سلسلہ نبوت کی و سلسلہ انبیاء کی تکمیل فرمائی پیغمبر اکرم نبی خاتم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے, تاکہ انسان کی ہدایت کا نظام کامل ہو جائے اور مکمل ہو جائے. یہ انسان نسل اندر نسل گزارتا رہا اپنی زندگی, اور فساد بھی کرتا رہا, لیکن انبیاء کی تعلیم کے زیر اثر ہدایت بھی اس نے پائی. آج ہم زمین پہ دیکھیں, زمین انسان نے آباد کم کی ہے, تباہ زیادہ کی ہے. فاسد زیادہ کر دیے زمین انسان نے، شاید آپ نے اپنے علاقے میں اتنی سردی کبھی بھی نہیں دیکھی، جیسے اخباروں میں آ رہا ہے کہتے ہیں ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں سردی کے، کیوں موسم میں یہ خلل پیدا ہو رہا ہے؟ انسان کے فساد کی وجہ سے۔ روایات میں کسی زمانے میں یہ روایات تھی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ روایات میں ہے کہ جو آفات نازل ہوتی ہیں انسان پر، طبیعی آفات، زلزلے اور آندیاں، یہ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ اس وقت لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ گناہ کا کیا تعلق ان چیزوں سے ہے، اور یوں سمجھتے تھے کہ شاید گناہ کا تعلق اس طرح سے ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ناراض ہو کر پھر ان انسانوں کی خاطر آندیاں چلا دیتا ہے، زلزلے ایجاد کر دیتا ہے، اور آفات ان کے اوپر نازل کرتا ہے ناراض ہو کر۔ لیکن آج کی سائنس نے، ٹیکنالوجی نے اس معنی کو بہتر بتا دیا ہے کہ یوں نہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور پھر اللہ یہ آفات اپنی طرف سے انسان کے اوپر ٹھونس دیتا ہے، بلکہ آج کی علوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے یہی گناہ آفات میں بدل جاتے ہیں، یہی آفت بن جاتے ہیں، یہی گناہ آفت و یہی گناہ بلاؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہ انسان نے یہ کیا کہ اپنی ہوس کی خاطر، اپنی مال و دولت کی خاطر، اپنی عیش کی خاطر، اپنی لذت کی خاطر، اپنی ثروت کی خاطر، اپنی قدرت و اقتدار کی خاطر ماحول کو خراب کر دیا، ماحولیات کو خراب کر دیا، سوچے سمجھے بغیر ماحولیات خراب ہوئے، اور یہ ماحول خراب ہونے سے اللہ نے زمین کے لیے جو نظام بنایا تھا زمین کی حفاظت کا، وہ نظام متاثر ہوا۔ وہ مدتوں سے آپ سنتے آئے نا کہ زمین کے باہر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا فلٹر لگایا ہوا ہے، ایک ایسا چھننا لگایا ہوا ہے جس کا کام ہے زمین کی طرف ہر وہ چیز جو نقصان پہنچاتی ہے زمین کو، اس کو روک لے۔ میں سادہ الفاظ میں ادا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بات سمجھ میں آ جائے، علمی الفاظ میں نہیں، کہ زمین کے باہر ایسا حفاظتی نظام اللہ نے قائم کیا ہوا ہے جو زمین کی طرف کسی خطرناک چیز کو آنے نہیں دیتے۔ آپ رات کو کبھی دیکھتے ہیں چلتے ہوئے ستارے حرکت کرتے ہوئے؟ ٹوٹتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے ایک ستارہ جاتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے جا کر۔ یہ ستارے نہیں ہوتے، بلکہ یہ سیاروں سے پتھر ہیں بڑے بڑے، ان ستاروں سے پتھر جدا ہوتے ہیں چونکہ وہ سیارے گھوم رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے ان کے اندر طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، ایک بڑا پتھر چٹان دور ہوتی ہے اور دور ہو کر زمین کی طرف تیزی سے آتی ہے۔ اگر یہ چھوٹا سا پتھر بھی آپ کے ہاتھ جتنا، مٹھی جتنا پتھر اگر آ کر زمین سے ٹکرائے تو ایک ایٹمی دھماکے جتنا ہی تباہی مچائے گا۔ اتنا سا پتھر بھی اگر ایک سیارے سے گزر کے زمین تک آ جائے تو آپ یوں سمجھیں ایک ضلع تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے زمین کے گرد ایسا نظام بنایا ہوا ہے، بہت ہائی ٹیمپریچر زمین کے گرد ایک پورا حصار ہے، بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر جس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، ہزاروں سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے۔ یہ پتھر جب اس میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی وہ اس کو جلا دیتا ہے، جب وہ جلتا ہے تو ہمیں زمین سے نظر آتا ہے یہ ستارہ ہے ٹوٹ رہا ہے، ستارہ نہیں ٹوٹ رہا، بلکہ جیسے آپ نے یہاں پر خندق کھود دی ہو، خندق کے اندر آگ جلا دی، کہ جو آدمی بھی دشمن آپ کا آئے آگ اس کو جلا دے، جب وہ آتا ہے آگ سے گزرتا ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر تک وہ دوڑتا ہے، دوڑتے ہوئے اس کے کپڑوں میں شعلہ نظر آتا ہے، پھر یہ آگ اس کے جلا کے بالکل راکھ کر دیتی ہے، وہیں بجھ جاتا ہے۔ یہ جو آپ ستارے ٹوٹتے ہوئے آسمان پہ دیکھتے ہیں، یہ در حقیقت وہ پتھر ہیں جن کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، تیزی سے تیز دھار پتھر جو دوسرے سیاروں سے ٹوٹ کر آپ کی زمین کی طرف آتے ہیں، چونکہ زمین پر انسان رہتا ہے، چھوٹی سی کنکری بھی اگر زمین سے آ کے ٹکرائی ممکن ہے ہزاروں لوگوں کی جان چلی جائے، کئی کھیت تباہ ہو جائیں، کئی گھر تباہ ہو جائیں۔ اس لیے اس کو روکنے کے لیے ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جو اس کو وہیں جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اب انسان نے کیا کیا ہے، زمین کے اوپر ایسی تباہی مچائی ہے کہ زمین کے اوپر ایسی گیسیں پیدا کی ہیں، یہ گیسیں زمین سے اٹھ کے باہر گئی ہیں زمین کے گرد اور پھیل کر وہی حفاظتی نظام انہوں نے خراب کر دیا ہے، وہی دفاعی نظام خراب کر دیا ہے۔ وہ حفاظتی نظام جب خراب ہو گیا، اب زمین کو طبعی آفات سے بچانے والا سسٹم انسان کے اعمال سے ہی خراب ہو گیا ہے۔ یہ گناہ ہے جو انسان کر رہا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اس دیہاتی نے کسی کا گنا ٹرالی میں سے توڑ لیا، ایک کیلا کسی کا باغ سے جاتے ہوئے، چونکہ ہوتا ہے نا یہ فصلیں یا باغات جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کچھ حصہ راستوں میں آیا ہوا ہوتا ہے، راستوں میں جو آیا ہوا پھل ہے یا باغ کا حصہ ہے اگر وہ کوئی توڑ لے ایک دانا تو آپ سختی نہیں کیا کرو، راستے میں جو آیا ہوا پھل ہے، ایک تو وہ پھل ہے جو کھیت کے اندر ہے، ایک وہ پھل ہے جو شاخ راستے میں آئی ہوئی ہے اور راستے کے اوپر جھکی ہوئی ہے، راستے میں گزرنے والا کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کسی نے ایک دانا وہاں سے اتار لیا، آپ فوراً بندوق لے کے نہ آ جاؤ کہ تم نے میرے باغ سے یہ پھل کیوں اتارا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں فقہی اصطلاح ہے حق المارہ، حق المارہ، مر ممر گزرنے کو کہتے ہیں، مارہ یعنی گزرنے والا، چلنے والا، راہ رو، مسافر۔ تمہارے کھیتوں میں خدا نے راستہ چلنے والوں کا حق بھی رکھا ہے، اور یہ شاخیں، یہ شاخیں یہ خود نہیں گئیں، یہ دیکھو ساری شاخیں کھیت کی طرف ہیں، ایک شاخ راستے کی طرف ہے۔ کیوں راستے کی طرف ہے؟ کہ راہ گزرنے والے کو بھی تھوڑا سا اس سے نصیب مل جائے۔ اگر اس نے ایک آدھ کیلا توڑ لیا تو یہ نہیں کہ اس کی پٹائی شروع کر دو، ڈنڈے مارو اس کو جا کر، اور اس کا کوئی عضو توڑ دو، اس نے کیلا توڑا تم اس کی ٹانگ توڑ دو جا کر، اس نے کیلا توڑا تم بازو توڑ دو اس کو، نہ بھائی، بلکہ اسے کہو کہ نوش جان اللہ نصیب کرے کہ یہ میرے باغ کی زکات ہو گئی ہے جو تو نے لی، سزا نہ دو اس کو، یہ حق المارہ ہے۔ اگر کوئی گزر رہا ہے راستے میں، یہ شاخیں اس لیے باہر آتی ہیں کہ گزرنے والوں کا حق ہے، یہ تھوڑا بہت اگر اس نے لے لیا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے گناہ ہیں، اگر کسی نے راہ چلتے ہوئے کوئی کیلا توڑ لیا، اب وہ شخص جو پورا بیت المال لوٹ لیتا ہے، سارا سندھ کا پورا بجٹ لے کے کھا جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کو سارے کہتے ہیں سائیں، اور جس نے کیلا توڑ لیا اس کو کہتے ہیں چور، جسے اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کیلا راستے میں آیا تھا، اسی کے لیے آیا تھا، یہ تو کیلے کی طرف نہیں آیا، کیلا اس کے سامنے آ گیا، توڑ دیا اسے۔ اب یہ نہ ہو کہ مجلس کے بعد کیلے کے فصلوں پہ حملے کر دیں جا کر، اور پھر ساری فصل کہیں کہ آج ہمیں اجازت مل گئی ہے، نہ۔ وہ لوگ جو بیت المال لوٹ لیتے ہیں، پورے ملک کا بجٹ کھا جاتے ہیں، پورے صوبے کا بجٹ کھا جاتے ہیں، پوری قوم کا حق کھا جاتے ہیں، اسے کوئی گناہ نہیں کہتا، اور یہ بیچارہ غریب اگر کسی ضرورت کے تحت کچھ اس نے اٹھا لیا اس کو چور کہتے ہیں۔ اور پھر مولانا تقریر کرتے ہیں کہ یہ جو کیلے توڑ لیتے ہیں، یہ جو بیر راستے میں سے کھا گیا، اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ سارے عذاب آ رہے ہیں۔ اس کو ساری چیزوں کا مجرم ٹھہراتے ہیں۔ عموماً پاکستان میں کہتے ہیں کہ ان پڑھ زیادہ ہیں، پڑھے لکھے کم ہیں، ان پڑھ زیادہ ہیں, اس لیے خبریں انگلش میں ہوتی ہیں کہ ان پڑھ زیادہ ہیں, چونکہ اردو میں ہو تو سمجھ جائیں گے. یہ سارے ہمارا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بھی تقریر کرتا ہے انگلش میں کرتا ہے. سارا گناہ ملک جو تباہ ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ ملک میں ان پڑھ زیادہ, اس وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہے. خوب, آیا ملک کا صدر, ملک کا فوجی, ملک کا بیوروکریٹ, ملک کا سیکرٹری, ملک کا منسٹر, کوئی ان پڑھ ایسا ہے جو اس کو کبھی وزارت دی ہو تم نے؟ ملک تو ڈبویا ہے پڑھے لکھوں نے, اور ڈال دیتے ہیں ان پڑھوں کی گردن میں. تباہ انہوں نے کیا ہے, چونکہ وہ کہتے ہیں نا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا آدمی جرم کرتا ہے اور ضعیف کی گردن میں ڈال دیا جاتا ہے, کہ کیوں ضعیف کیوں ہو, کیوں کمزور ہو. اگر کمزور رہو گے تو ایسا ہی ہوگا, ناکردہ جرم بھی آپ کے حق میں لکھ دیے جائیں گے. وہ گناہ جن کی وجہ سے زمین پر آفتیں نازل ہو رہی ہیں, وہ گناہ ہیں جو یہ سرمایہ دار کر رہے ہیں, جنہوں نے زمین کا ماحول خراب کر دیا ہے اور ماحولیات کو نقصان پہنچا کر موسم بھی خراب ہو گیا. اب گرمیوں میں یہ آخر الزمان کی علامتوں میں سے ہے کہ بارشیں, یہ خطبہ ہے امیر المومنین کا میرے پاس, میں اب ضرورت پڑی تو اشارہ کر دوں گا. اس میں حضرت کا فرمان ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب آسمان سے بارشوں کے ذریعے ٹھنڈک نہیں بلکہ گرمی ٹپکے گی, سرابی نہیں آئے گی, تشنگی برسے گی. چونکہ انسان ایسے گناہ کرے گا, ایسا فساد مچائے گا, اس سے بھی بڑا فساد, یہ فساد جس نے زمین کا ماحول خراب کر دیا, اس سے بڑھ کر انسان نے فساد کیا ہے جس سے امت کا ماحول خراب کر دیا, دین کا ماحول خراب کر دیا, اسلام کا ماحول خراب کر دیا, قرآن کا بنایا ہوا ماحول خراب کر دیا, رسول اللہ کا بنایا ہوا ماحول خراب کر دیا. جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں, زمین پہ فساد پھیلایا, آفات زیادہ ہو گئی, یہ ان لوگوں کا گناہ ہے. آمرین بالمعروف, جو امر بالمعروف کرتے ہیں, کبھی کبھی انہیں یاد آتا ہے, مثلا ایک گاڑی جا رہی ہے, بڑی گاڑی کسی سائیں کی لینڈ کروزر جا رہی ہے, آگے ریڑی والا آ گیا ہے اور ریڑی والے کی اور لینڈ کروزر کی ٹکر ہو گئی ہے آپس میں, تو مجرم ہمیشہ ریڑی والا ہوتا ہے اور ہمیشہ لینڈ کروزر حق میں جانب ہوتی ہے, اور باہر نکل کے لینڈ کروزر والا ریڑی والے کو دو تھپڑ بھی لگا دے گا اور فوراً پولیس بلا کے اس کے حوالے بھی کر دے گا. ابھی چند دن پہلے اخباروں میں بھی آئے تھے ایسے واقعات کہ ایک منسٹر کی بیوی, یا وہ خود پارلیمنٹ کی رکن تھی عورت پنجاب میں, وہ گزر رہی تھی کسی جگہ سے اور اس نے پانی مانگا, ظاہراً کسی جہاز کے اندر یا بس کے اندر اس نے پانی مانگا, اور وہ سروس دینے والی عورت جو تھی اس نے کہا کہ ابھی دیتی ہوں, پہلے اس نے پہلے مسافر کو دے دیا, اسے بعد میں دیا اسے پہلے دے دیا. اس نے وہیں پہ اس کو پکڑ کے پیٹنا شروع کیا, اس کو زخمی کیا, زخمی کر کے پھر اسے پولیس کے حوالے کر کے ایف آئی آر بھی کٹوا دی اور اسے جیل پہنچا دیا کہ جب میں نے پانی مانگا تو تم نے پہلے دوسرے کو کیوں دیا, پہلے مجھے کیوں نہیں دیا. ضعیف ہمیشہ مجرم ہی سمجھا جاتا ہے, کمزور. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ماحول خراب کر دیا, زمین کا ماحول, زمین کے ارد گرد کا ماحول, اور ان کے گناہوں کے نتیجے میں آفات نازل ہو رہی ہیں. اس سے زیادہ بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت رسول اللہ کا ماحول خراب کر دیا ہے, اس سے بڑے مجرم وہ ہیں. زمین اگر خراب ہو جائے دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہے, دوبارہ بنائی جائے. جس کا کھیت ویران ہو گیا, سیلاب آ گیا, سیلاب نے اس کا کھیت تباہ کر دیا, خوب اگلے سال پھر یہ کھیت دوبارہ اگایا جا سکتا ہے. لیکن امت رسول اگر فتنے کی زد میں آ جائے اور امت کا ماحول خراب ہو جائے پھر دوبارہ اصلاح کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ بڑے مجرم ہیں جنہوں نے امت رسول اللہ کا ماحول فاسد کر دیا۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے اہتمام کیا، انبیاء نازل فرمائے، ائمہ ہدا منسوب فرمائے، آسمانی کتابیں مقرر فرمائیں، ہر پہلو سے انسان کو سمجھایا، معرفت دی، آگاہی دی، عمل بتایا، اخلاق بتایا، حدود مقرر کی، قانون بنایا، اس قانون کے دائرے کے اندر رہنا ہے، آپس کے تعلقات ایسے رکھنے ہیں۔ میں ایک مثال دوں تاکہ آپ کا ذہن ذرا اور زیادہ آمادہ ہو جائے۔ اگر ہوتا ہے دشمنیاں آپس میں، جاہلیت جہاں زیادہ ہو، جہالت کا نتیجہ عداوت ہے۔ علی علیہ السلام کا بھی فرمانا ہے کہ الناس وآل محمد، الناس اعداء ما جاہلو، لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، یعنی جہالتوں کے اندر سے عداوتیں اور دشمنیاں نکلتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں دشمن ہیں کسی کے، دشمنی کی وجہ سے جا کر کسی کے گھر کو آگ لگا دی، اس کی دیوار گرا دی، اس کا کمرہ گرا دیا، لیکن آدمی اس کے اندر خاندان گرانا محفوظ رہا، گھر جلا دیا اور گھر میں رہنے والے افراد خاندان محفوظ رہا۔ یہ ایک ظلم ہے جو آئے دن کرتے ہیں کہ خاندان بچ جاتا ہے لیکن گھر جل جاتا ہے، یا ان کا ساز و سامان، ان کا اثاثہ سارا جلا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات گھر نہیں چلتا، خاندان کو مار دیا جاتا ہے، خاندان میں پھوٹ ڈال دی جاتی ہے، خاندان میں تفرقہ ڈال دیا جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا، ماں باپ میں جھگڑا کروا دیا، ساس بہو میں لڑائی کروا دی۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، ہم عموماً ان کو بڑا دشمن سمجھتے ہیں جو خاندانوں کو نہیں چھیڑتے، گھر جلا دیتے ہیں، ان سے انبن ہو جاتی ہے، ان سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے میرا کمرہ جلایا، آپ نے میرا گھر جلایا، آپ نے میرا سامان جلایا، آپ نے میری فصل جلائی، آپ نے میرا غلہ جلا دیا، اس کے ساتھ قیامت تک دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جس نے آپ کے تعلقات خراب کیے آپس میں، اس کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہوتی، یہ دونوں آپ کے دشمن ہیں۔ جس نے گھر جلایا، خاندان چھوڑ دیا، اور جس نے تمہارا خاندان توڑا، تمہارا گھر چھوڑ دیا، یہ دونوں دشمن ہیں۔ لیکن بڑا دشمن وہ نہیں جس نے گھر جلایا ہے، اس نے صرف تیرا مالی نقصان کیا ہے، تیرا بڑا دشمن وہ ہے جس نے گھر والوں کے رابطے توڑ دیے ہیں، جس نے باپ سے بیٹا چھڑایا، جس نے ماں سے بیٹا چھڑایا، جس نے شوہر اور بیوی کو جدا کیا، جس نے اولاد اور والدین میں تفرقہ ڈالا، جس نے ساس اور بہو میں جھگڑا ڈالا، وہ زیادہ بڑا دشمن ہے تمہارا۔ اس کو ہم کبھی اپنا دوست سمجھتے ہیں؟ یہ گھریلو جھگڑے جب لوگوں کے شروع ہوتے ہیں، ساس اور بہو کے، یہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے، یہاں پر ہوتے ہیں، یہاں پر ہو۔ کچھ عورتیں آتی ہیں پڑوس کی گھر کے اندر، کچھ ساس کی سہیلیاں ہوتی ہیں بوڑھی بوڑھی، اور کچھ بہو کی سہیلیاں ہوتی ہیں، جو وہ بھی تازہ شادی جن کی ہوتی ہے، ان کو بھی گھر میں تکلیف ہوتی ہے، یہ آپس میں مل بیٹھتی ہیں کسی جگہ دن کو، اور ایک دوسرے کے دکھڑے سنتی اور سناتی ہیں ایک دوسرے کو۔ وہ بڑھیا بڑھیوں کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا بتاؤں تمہیں، یہ کیا بہو مجھے ملی ہے، یہ تو میں سمجھتی تھی کہ یہ مثلا آئے گی میرے گھر میں کام کرے گی، یہ تو بلا نازل ہو گئی ہے میرے اوپر۔ اور ادھر بہو بیٹھ کر، دوسری جوان عورتوں میں وہ بیٹھ کر، وہ اس کے خلاف لگی ہوتی ہے کہ تم نہ سمجھو یہ بڑھیا کیا ہے، یہ تو بالکل چڑیل ہے، یہ بری، یہ جب تک میری جان نہ لے لے یہ چھوڑے گی نہیں۔ کچھ عورتیں بیٹھ کر بڑی دلچسپی سے اس کی بھی باتیں سن رہی ہیں، اس کی بھی باتیں سن رہی ہیں۔ ادھر بوڑھیوں کی جرگا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس ساس کو گر سمجھاتی ہیں، کہ بہو کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے کیا کیا تجھے کرنا ہے. وہ اس کو بتاتی ہیں تم اس کے سالن میں تمباکو ڈال دو مثلا, تم اس پہ کوئی جنتر منتر کروا دو مثلا, تم اس کے اندر کوئی کالا جادو اس پر کروا دو. تم ادھر بیٹھا ہوا جرگا وہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بڑھیا پہ قابو پانے کے لیے تمہیں, وہ کہتی ہے میں نے خود بھی اپنی ساس کو اسی طرح ٹھکانے لگایا ہے. ایک پیر صاحب ہیں, ان کی مہارت ہی یہی ہے کہ وہ گھروں میں یہ کام کرتے ہیں. لہذا لے جاتی ہے کسی عورت کے پاس, کسی جادوگر کے پاس, کسی ایسے تعویذ والے کے پاس کہ اس کو تعویذ دو, اس کے گھریلو حالات بڑے خراب ہیں. خوب اب توجہ کریں, یہ دونوں ان کو اپنا ہمدرد سمجھتی ہیں, ایک دوسرے کو دشمن سمجھتی ہیں, ساس اور بہو, اور اپنی سہیلیوں کو جو ان دونوں میں تفرقہ ڈال رہی ہیں ان کو اپنا حامی و دوست سمجھتی ہیں, ان کو اپنا ہمدرد سمجھتی ہیں. اگر عقل ہوتی ان کے اندر, فرشتوں کو یہی ڈر تھا کہ اے خدا کیا پیدا کر رہا ہے, کس کو بنا رہا ہے, اے پروردگار یہ کیا بنا رہا ہے, یہ پتہ کیا کریں گے جا کر زمین کے اندر, یہ فساد پھیلائیں گے, یہ مالی نقصان گھر جلانے والوں کو بڑا دشمن سمجھیں گے, گھرانہ جلانے والے کو اپنا دوست سمجھیں گے. ان میں عقل نہیں ہے. آج اگر کوئی آئے مسلمانوں کا مال جلا دے, فرض کرے کسی کا دکان جلا دی, یہ بڑا دشمن نہیں ہے آپ کا, وہ بڑا دشمن ہے جس نے مسلمانوں کا رابطہ جلا دیا ہے آپس میں, جس نے محبت جلا دی ہے, جس نے اعتماد جلا دیا ہے. یہ سب سے بڑا مفسد ہے, یہ سب سے بڑا فسادی ہے. اس نے در حقیقت رسول اللہ کی محنت کو ضائع کر دیا ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کے لیے جتنا اہتمام کیا تھا, نبی بھیجے 124,000, ان 124,000 کا نچوڑ نکالا. حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوت الرسل, تمام رسولوں کا خلاصہ جن کے ذریعے سے نبوت کے سلسلے کو تکمیل دی خداوند تعالی نے, ان کی محنت کو اس نے ضائع کر دیا. عزیزان آج اس مملکت پاکستان میں آپ توجہ فرمائیں, کیا ہوگا, کیا ہوا اس مملکت کے اندر, وہ لوگ جنہوں نے آپ کا مالی نقصان کیا وہ دشمن ہیں, چھوٹے دشمن ہیں, بڑے دشمن وہ ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا. ان کے درمیان اخوت ختم کر دی, ان کے درمیان محبت ختم کر دی. رسول اللہ نے کہاں سے ان کو شروع کیا, نکالا, یہی آیت کریمہ سورہ مبارکہ جمعہ کی جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کے اندر رسول بھیجے تاکہ وہ رسول تلاوت آیات خدا کریں, ان کو تزکیہ و تطہیر کریں, پاک کریں آلودگیوں سے, اور خدا نے وہ رسول بھیجے جن کا کام ان کو تعلیم کتاب و حکمت دینا ہے. اس سے پہلے کیا تھے تم, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تم پہلے کھلی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, کھلی گمراہی سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا اور نجات کے راستے پہ ڈالا. کس طریقے سے ڈالا, محبت کے ذریعے سے ڈالا, ہدایت کے ذریعے سے ڈالا. دشمنیاں عداوتیں ختم کروائیں, جہالت ختم کروائی, جہالت کی جگہ حکمت کی تعلیم دی, جہالت کے بجائے حکمت لائے, عداوت کی جگہ محبت لائے. کچھ لوگ ہیں آئیں آ کر اگر مسجد گرا دیں, مسجد گرا دیں, اگر مسلمان تیش میں آ جاتے ہیں, اس نے مسجد کی توہین کی, اس نے مسجد کی بے حرمتی کی. لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کی بے حرمتی کرے سارے خاموش تماشائی بیٹھے رہتے ہیں. جبکہ رسول اللہ کا کیا فرمانا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا احترام مسجد سے زیادہ عظیم تر ہے. نہ معمولی مسجد سے, مسجد الحرام سے, اور نہ مسجد الحرام سے بلکہ کعبۃ اللہ سے. المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ, مومن کا احترام کعبہ سے بھی زیادہ ہے. مسجد گرانے سے ہم تیش میں آ جاتے ہیں کہ یہ دشمن خدا ہے, کیونکہ مسجد گرا رہا ہے, مسجد کی توہین کر رہا ہے. مسجد اگر گرا رہا ہے, مسجد دوبارہ بن سکتی ہے, لیکن جو مومن کی عزت خراب کر رہا ہے, جو مومن کی شخصیت تباہ کر رہا ہے, جو امت کا وجود نابود کر رہا ہے, جو رسول اللہ کی محنت ضائع کر رہا ہے, یہ بڑا نقصان ہے. یعنی ایک گھر تباہ کر رہا ہے, دوسرا گھرانا تباہ کر رہا ہے. اگر کافر حملہ کرتا ہے, کافر سے بڑا برا منافق ہے. تعلیمی دینی تعلیم کے مطابق کافر برا ہے اور منافق اس سے بھی زیادہ برا ہے, بدتر ہے. کیوں بدتر ہے؟ اس لیے کہ کفر سے گھر گرتا ہے, نفاق سے گھرانا ختم ہوتا ہے. کفر سے گھر ختم ہوتا ہے اور نفاق سے خاندان مرتا ہے. امت کے اندر تفرقہ پھیلتا ہے منافقت سے. منافق زیادہ بڑا نقصان کرتا ہے رسول اللہ کا, رسول اللہ کی ساری محنت ضائع کر دیتا ہے. المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ, مومن کا احترام کعبہ سے بھی زیادہ ہے. مسجدیں بنا لی, مسجدیں بڑی خوبصورت بنا لی, جیسے کوئی آدمی گھر بنا لے, بنگلہ بنا لے, کوٹھی بنا لے, لیکن اس کے اندر گرانا خوبصورت نہ بنا سکے. یہ جملہ کسی اور کا ہے, کسی مصنف کا, اہل قلم کا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں اور پہلے زمانے میں یہ فرق پڑ گیا ہے کہ پہلے زمانے میں گھر چھوٹے ہوتے تھے, انسان بڑے. اب گھر بڑے ہو گئے ہیں اور انسان چھوٹے. پہلے گھر چھوٹے ہوتے تھے اور انسان بڑے ہوتے تھے. اور جس گھر کی مثال دی وہ بڑی عظیم مثال ہے. کہا کہ دنیا میں سب سے چھوٹا گھر ایک کمرے کا, اور وہ بھی کمرہ پکا کمرہ نہیں تھا, کچا کمرہ تھا, کھجور کے پتوں سے بنا ہوا گھر, ایک کمرے کا گھر. اس گھر کے اندر سارا سامان کیا تھا؟ اس گھر کا سارا سامان, توجہ فرمائیں اس گھر کے سامان کی طرف, اس گھر میں ایک برتن پکانے کا تھا اور ایک برتن کھانے کا تھا پورے خاندان کے لیے. اور اس گھر کے اندر ایک بستر تھا سونے کے لیے, اور وہ بستر ایک بھیڑ کا خشک چمڑا تھا. بھیڑ چمڑا خشک کر لیتے ہیں نا, حلال جانور کا, پھر اس کو استعمال کرتے ہیں, نرم بھی ہوتا ہے, لباس بھی بناتے ہیں. ایک بھیڑ کا خشک چمڑا تھا جو دن کو اور مقصد کے لیے کام میں آتا تھا, رات کو اور مقصد کے لیے سونے کے لیے کام میں آتا تھا. اور ایک چکی تھی اس گھر کے اندر, ایک چکی تھی اس گھر کے اندر, ایک جوڑا لباس تھا ان گھر والوں کے پاس. یہ سارا اثاثہ اس گھر کے اندر تھا. اتنا مختصر سا گھر اور مختصر سا سامان, لیکن اس گھر کے اندر جو ہستیاں تھیں وہ ہستیاں کائنات سے بھی زیادہ عظیم تر تھیں. وہ ہستیاں کون تھیں؟ ان ہستیوں کا نام ہے علی مرتضی, فاطمہ تو زہرا, حسن مجتبی و حسین سید الشہداء. چھوٹے سے گھر کے اندر, گھر اتنا چھوٹا تھا اور ہستیاں اتنی عظیم تھیں. اور آج آپ دیکھیں گھر کتنے بڑے ہو گئے اور ان کے اندر لوگ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ان کے گھروں کے بڑے گھروں کے اندر رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ جن لوگوں نے گھر جلا دیے۔ ابھی ہمیں افسوس ہوتا ہے جن لوگوں نے یہ چھوٹا سا گھر جلا دیا، آخر کر آ کر جلا دیا، آ کر یہ چھوٹا سا گھر بھی برداشت نہیں ہوا۔ آل رسول کا، علی کا چھوٹا سا گھر، بتول کا چھوٹا سا گھر، لوگوں کے بڑے بڑے گھر تھے، انہیں نہیں جلایا، بتول کا چھوٹا سا گھر آ کر جلا دیا۔ بڑا دردناک باب ہے یہ تاریخ کا کہ حضرت بتول کا چھوٹا سا گھر جلا دیا آ کر۔ یہ نقصان، یہ مصائب آج تک پڑھے جاتے ہیں، امت روتی ہے اس کے اوپر۔ لیکن عزیزان، حضرت زہرا کا چھوٹا سا گھر جلا جس پر مومن روتا ہے، لیکن کچھ اور چیز جلی جس پر زہرا روتی ہیں۔ زہرا اپنے گھر میں نہیں روئی، زہرا رسول اللہ کی محنت کو روئی، اپنے گھر پہ نہیں روئی۔ علی روئے لیکن اس ضربت کو نہیں روئے جو علی کے سر پہ لگی، اس کو نہیں روئے۔ جب ضربت لگی تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک آنسو بھی علی نے اس ضربت کے لیے نہیں بہایا، لیکن علی حکومت کے زمانے میں نخلستان کے اندر جا کر رات بھر رویا کرتے تھے، اس امت کی حالت پر رویا کرتے تھے کہ اس امت کو میں سمجھاتا ہوں، سمجھتی کیوں نہیں؟ یہ امت فتنوں سے بچتی کیوں نہیں؟ یہ امت دھوکے میں کیوں آ جاتی ہے؟ یہ امت فریب میں کیوں آ جاتی ہے؟ بعض اوقات ہم مسجد گرانے پہ زیادہ حساسیت دکھاتے ہیں، لیکن امت کو تباہ کرنے میں، توڑنے میں کوئی حساسیت نہیں دکھاتے، نہیں دکھاتے، زیادہ حساس۔ یہ نقصان ہے جو رسول اللہ کا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے ضلالت مبین سے جاہلوں کو نکالا، انہیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، اور قرآن کا فرمان ہے خیر امت بنایا، کنتم خیر امت۔ کتنی محنت چاہیے؟ آپ ایک جاہل ترین، اپنے علاقے کا سب سے بڑا مجرم آپ لیں، اس کو لے کے توبہ کرائیں، توبہ کرا کے اس کو آپ آداب سکھائیں، اس کو دین سکھائیں، اس کو تعلیم دلائیں، اور اس کو اس معاشرے کا بہترین انسان بنائیں۔ فرض کریں سب سے بڑا مجرم آپ کے علاقے کا، آپ اس کو لے کے سمجھائیں، آپ سمجھائیں وہ سمجھ بھی جائے، پھر آپ اس کو پڑھائیں وہ پڑھ بھی جائے، پھر آپ اس سے جرم چھڑائیں وہ چھوڑ بھی دے، پھر آپ اس سے گناہ ترک کروائیں وہ ترک بھی کر دے، اور اس کو آپ علم و عرفان کی اعلی منزل تک پہنچا دیں، اور اس کو ایک ولی خدا بنا دیں، پھر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ مجرم یہ آج ولی بن گیا ہے، تو لوگ سب سے پہلا یہ سوال پوچھیں گے بنایا کس نے ہے، کس نے کیا یہ کام، وہ کون تھا صاحب کرامت جس کے نفس گرم سے یہ انقلاب برپا ہوا ہے کہ ایک مجرم اس اعلی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ معلوم ہوا وہ بہت ہی صاحب کرامت ہے۔ عزیزان، ایک نہیں بلکہ لاکھوں مجرم جس نے توبہ کروائی ہو، جس نے انہیں سمجھایا ہو، جس نے انہیں پلٹایا ہو، جس نے انہیں پڑھایا ہو، جس نے ان سے جرم چھڑوائے ہو، جس نے ان سے جاہلیت چھڑوائی ہو، اور جاہلیت چھڑوا کر بندگی و عبادت کی اس منزل پہ پہنچایا ہو کہ اللہ کی طرف سے خطاب آ جائے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جبکہ پہلے فرمایا تھا وہ ان کانوا من قبل فی ضلال مبین، آشکارا گمراہی میں تھے، نکال کر خیر امت بنایا، کس نے بنایا؟ اس ہستی نے جس کے ذریعے خدا فرما رہے ہو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ دیکھیے رسول اللہ اپنے بعد بہت کچھ چھوڑ کر گئے، رسول اللہ کعبہ بھی چھوڑ کر گئے، مسجد النبی بھی چھوڑ کر گئے، لیکن جب اپنا ترکہ بتایا، میراث بتائی، یہ نہیں کہا کہ انی تارکن فیکم المسجدین، مسجد الحرام و مسجد النبی یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. مسجدیں بھی رسول اللہ نے بتائی، ان کا احترام کرو. ہم نے مسجدیں بچا لی، مسجدیں بڑھا لی. آج مسجد الحرام اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ایک دن میں اس کی وزٹ مشکل ہو گئی ہے. دو دن لگتے ہیں کہ مسجد الحرام کو گھوم کے انسان سیر کر سکے، اس کی تھک جاتا ہے. مسجد النبی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آدھا مدینہ شہر مسجد النبی کا حصہ بن گیا ہے. مسجد تو اتنی بڑھا دی لیکن امت کو کاٹ کے چھوٹا کر دیا، امت کے اندر تفرقہ ڈال دیا، امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. شہر کے حصے مسجد میں ڈال دیے اور امت کے حصے دشمنوں کو سونپ دیے. میراث رسول بچانی تھی. مسجد محترم ہے، مسجد کا نہایت احترام ہے. گھر مالیت رکھتا ہے، گھر اللہ کا ہے، گھر مقدس ہے، لیکن گھر سے زیادہ گھرانہ مقدس ہے، گھر سے زیادہ خاندان مقدس ہے. اس کو زیادہ بچاؤ، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. وہ ماشاءاللہ سرزمین سندھ عقیدت کی سرزمین ہے. اس سرزمین کو یہ خوبی حاصل ہے، یہاں آدمی آتا ہے، ایک چیز جو بہت جگہ جگہ قدم قدم پہ نظر آتی ہے، عقیدت نظر آتی ہے. عقیدت نظر آتی ہے رسول اللہ کے ساتھ و آل رسول کے ساتھ، عقیدت نظر آتی ہے. یہاں وہ دل خوش ہوتا ہے آ کر دیکھ کر. البتہ پہلی دفعہ جب آنا ہوا خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ایک وہ غلط فہمی بھی تھی. ہم نے دیکھا ہر گھر پہ علم لگے ہوئے ہیں. خوب جیسا دوسرے علاقوں میں ہوتا ہے کہ علم صرف شیعہ لگاتے ہیں، خوب ہم آئے، خوشی کا اظہار کیا، مومنین کو بتایا کہ ماشاءاللہ یہاں اتنے شیعہ ہیں. کہنے لگے نہیں بھائی، شیعہ بہت کم ہیں. کہا علم اتنے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، یہاں علم اہل سنت بھی لگاتے ہیں، شیعہ بھی لگاتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی علم لگاتے ہیں. خوب یہ کس کے لگاتے ہیں؟ یہ امام حسین کا علم لگاتے ہیں. بس عقیدت ہے، عقیدت کی سرزمین ہے. عقیدت کی سرزمین میں ہندو کو بھی عقیدت ہے، مسلمان کو بھی عقیدت ہے، ہر ایک کو عقیدت ہے. یہ نشانیاں ہیں عقیدت کی. اور اس سرزمین پر عقیدت بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی ثروت ہے، بہت بڑی دولت ہے. عقیدت بہت بڑی ثروت ہے، لیکن یہ ثروت ایک چیز اس میں کم ہے، اس عقیدت کے اندر. اور جس دن اس عقیدت میں وہ شے داخل ہو گئی، سندھ کی سرزمین مرکز بن جائے گی ہدایت کا. اور وہ کون سی چیز ہے؟ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، کہا کہ کھیت ویران ہے لیکن میں نا امید نہیں ہوں. کیوں؟ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تھوڑی سی نم اگر ہو جائے تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، یہ مٹی اگائے گی، یہ مٹی سونا اگلے گی، زرخیز ہے، لیکن ابھی نم نہیں ہے جس کی وجہ سے ویران نظر آتی ہے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ سندھ ہی کی سرزمین کے بارے میں تھا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے لیکن ایک نم کی کمی ہے، اور وہ نم ہے نم معرفت. اگر معرفت اس عقیدت میں شامل ہو جائے، حقیقت بھی اس عقیدت کا حصہ بن جائے، اور ان عقیدت مندوں کے ہاتھ حقیقت آ جائے، یہ سرزمین دنیا کی بہترین سرزمین بن جائے گی. واقعی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر اتنی عقیدت کے جذبے، ان عقیدت کے جذبوں کے اندر انشاءاللہ جب حقیقت کے جلوے ہوں گے تو یہاں سے بہت ساری کرامتیں پھوٹیں گی، یہاں سے بہت کچھ انشاءاللہ. اور عقیدت کی سرزمین میں ایک بڑا احترام صوفیاء کا ہے، یہاں پر بزرگوں کا. خوب صوفیاء کے کلام میں بعض باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں۔ پنجابی کے ایک صوفی نے اچھا کلام پیش کیا ہے، وہ کلام ان کا یہ ہے کہ اگر کہیں مندر دیکھو گرا دو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ صوفیاء کا کلام ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مندر گرا دو جا کر، وہاں باہر نکل کے کیلے بھی کھانا شروع کر دو اور مندر بھی گرانا شروع۔ اس صوفی بزرگ کا کلام پیش کر رہا ہوں نقطے کے خاطر، کہ دادے مسجد دادے مندر، دادے جو کچھ ڈھنڈا یا ڈھاندا، معذرت کے مجھے وہ صحیح تلفظ نہیں معلوم، دادے مسجد دادے مندر، دادے جو کچھ ڈھاندا پر کسے دا دل نہ ڈھاوی او وچ دلاں دے رہندا۔ کہ مسجد گرا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مندر گرا دو کوئی، اور کوئی چیز گرنے والی ہے اگر گرا بھی دی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کبھی کسی کا دل نہ توڑنا، چونکہ وہ دلوں میں رہتا ہے، وہ خدا دلوں میں رہتا ہے، دل نہ توڑنا۔ بڑی پتے کی بات ہے یہ کہ بعض چیزیں اگر گر بھی جائیں تو وہ بن جائیں گی، لیکن کچھ چیزیں اگر توڑ دی جائیں وہ دوبارہ نہیں بنتی۔ عزیز من، آج اس امت کے اندر وہ ہو رہا ہے، مسجدیں پھیل رہی ہیں، مدرسے بڑھ رہی ہیں، عمارتیں پھیل رہی ہیں، اور امت کا وجود کم ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ کی میراث عمارتیں نہیں تھی، امت تھی رسول کی میراث، قرآن تھی رسول کی میراث، عترت تھی رسول کی میراث، امت کہاں گئی رسول اللہ کی؟ وہ اخوت، وہ محبت جن کو رسول اللہ نے عداوتوں سے، جہالتوں سے نکالا، حماقتوں سے نکالا، وہ خیر امتن بنایا، کن تم خیر امتن۔ آج ڈھونڈو وہ کہاں ہے، آج آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، ایک چیز نظر نہیں آئے گی، امت رسول کے ہی نظر، امت کے بجائے قومیں، امت کے بجائے قبیلے، امت کے بجائے پارٹیاں، امت کے بجائے حزبیں، امت کے بجائے انجمنیں، امت کے بجائے لشکر، امت کے بجائے بہت کچھ ملے گا، یعنی امت توڑ کر لوگوں نے بہت کچھ بنا لیا۔ جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے، جیسے کوئی گھر ٹوٹے اس کی اینٹیں کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کے لکڑی کوئی اور اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کا شیشہ کوئی لے جاتا ہے، اس کا لوہا کوئی اور لے جاتا ہے، اور ہر ایک جا کر اپنے لیے، ہوتا ہے نا جو مکان ٹوٹ جاتے ہیں کھنڈرات اینٹیں، کسی کو پوچھو بھائی یہ مرغیوں کا ڈربا یہ کیسے بنایا، کہ وہ فلاں نے، اس کا گھر ٹوٹا ہوا تھا، وہاں سے اینٹیں اٹھا کے میں نے مرغی خانہ بنا لیا۔ دوسرا کہتا ہے یہ تم نے کیا بنایا، یہ اس نے کہا یہ میں نے اپنے لیے مثلا بلیوں کی جگہ بنا لی، یہ فلاں کے گھر سے یہ لوہا اٹھا کے لایا تھا یہ بنا دیا۔ جب ایک عمارت، ایک محل گرتا ہے، اس سے لوگ چراتے ہیں، اس کا میٹیریل اٹھا کے لے جاتے ہیں، سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ہر ایک اس سے اپنی لیے کوئی نہ کوئی ضرورت کا گھروندہ بنا لیتا ہے۔ آج مفاد پرستوں نے، ثروت مندوں نے، آج سرمایہ داروں نے اور اقتدار کے نشے میں مست لوگوں نے امت رسول توڑ کر، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ان ٹکڑوں سے اپنے لیے بہت کچھ بنا لیا ہے، ان ٹکڑوں سے بہت کچھ بنا لیا ہے، اس لیے آج ان ٹکڑوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور امت رسول کا کہیں وجود نظر نہیں ہے۔ کسی نے امت رسول کا ٹکڑا کاٹ کے فرقہ بنا لیا، کسی نے امت رسول کا ٹکڑا کاٹ کے کوئی جماعت بنا لی، کسی نے امت رسول کا ٹکڑا کاٹ کے کوئی الگ مذہب بنا لیا، کسی نے کوئی الگ ٹولہ بنا لیا، کسی نے گروہ بنا لیا، کسی نے پارٹی بنا لی، کسی نے کیا بنا لیا۔ کوئی پوچھے یہ کہاں سے لائے ہو، یہ جو بنایا ہوا ہے یہ توڑا ہے۔ عزیزان، میں ایک مجلس میں اشارہ کیا چند روز قبل، ایک دو دن پہلے ہی، آپ ہی کے ایسے علاقے میں، کہ ائمہ پر ظلم ہوا کربلا میں، امام حسین پر، امام پر ظلم ہوا، ستم ہوا، ہم روتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، آل کا سوگ مناتے ہیں، لیکن امامت کا سوگ نہیں مناتے۔ آج پوری دنیا میں سوائے ایک ملک کے کسی جگہ امامت کا نظام نہیں ہے۔ میں نے آج تک کسی کو امامت کے لیے روتا ہوا نہیں دیکھا سوائے خود امام کے۔ امام باقر کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس لیے روئے؟ امامت کے لیے روئے، عید کے دن روئے۔ امام فرماتے ہیں عید کے دن میرا زخم ہرا ہو جاتا ہے، عید کے دن میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیوں تازہ ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں عید کا دن امام مسلمین کے لیے خدا نے بنایا ہے، اور جب عید کے دن مسند حکومت پر میں ظالم کو دیکھتا ہوں تو میرا زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ ہم بہت سارے دکھ مناتے ہیں لیکن کچھ ایسے موضوع ہیں جن کو بھول گئے ہیں۔ ہم سوگ نہیں مناتے، امت رسول کے ختم ہونے کا سوگ نہیں مناتے، نہ امامت کا سوگ ہے نہ امت کا سوگ ہے۔ آج امت رسول موجود نہیں، امت رسول کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے جزیرے، اور جن کو دشمنوں نے آپس میں لڑا کر مزید ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ عزیزان، وقت ہے اس وقت، ربیع الرسول ہے یہ مہینہ، ماہ ربیع ہے۔ آل رسول کا مہینہ سوگ کا مہینہ تھا اور ربیع بھی ایک طرح سے سوگ کا مہینہ ہے۔ علامہ اقبال نے نعت لکھی رسول اللہ کی خدمت میں اور ہدیہ نعت پیش کیا، لیکن نہ اس طرح سے کہ مجھے مدینے کی گلیاں اچھی لگتی ہیں، مدینے کی ریت اچھی لگتی ہے، یا مدینے کے تنکے اچھے لگتے ہیں، جس طرح عموماً لوگ لکھتے ہیں اس طرح کی نعتیں، بلکہ علامہ اقبال نے ہدیہ سوگ پیش کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، ہدیہ نعت کی جگہ مرثیہ لکھ دیا، کہا اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اے باد صبا میرا پیغام میرے رسول کو پہنچانا اور جا کر عرض کرنا، یا رسول اللہ، اے کملی والے، اے مزمل، اے مدثر، آپ کی امت کے قبضے سے دنیا بھی چلی گئی، دین بھی چلا گیا، سب کچھ لٹا بیٹھی ہے آپ کی امت۔ ضرورت ہے دوبارہ ان ٹکڑوں کو جوڑنے کی، میراث رسول اکٹھی کریں، سرمایہ رسول اللہ اکٹھا کریں۔ جس طرح مسجدوں کی عمارتیں و مدرسوں کی عمارتیں پھیل رہی ہیں، امت کے وجود میں اگر وسعت نہ آئی، امت مٹ رہی ہے، عمارتیں پھیل رہی ہیں۔ رسول اللہ فرما کے گئے تھے میں آپ کے لیے قرآن و عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان عمارتوں میں اگر قرآن نہ ہوا، ان عمارتوں کے اندر اگر عطرت کی تعلیمات نہ ہوئیں، یہ عمارتیں تمہیں کہیں بھی نہیں پہنچائیں گی۔ وہ میراث رسول بچانی ہے عزیزان۔ اور جہاں عقیدت ہو، عقیدت کے اندر بڑی زرخیزی ہے، اگر عقیدت مند حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ کیا حقیقت ہم سے کھو گئی، کیا راز ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، امت رسول آج موجود نہیں ہے۔ عقیدت کے جذبوں میں اتنا طاقت ہوتی ہے کہ رکاوٹیں ہٹائی جا سکتی ہیں۔ کوشش کریں سبقت لیں، چونکہ قرآن مجید میں ہے فاستبقوا الخیرات، سبقت لو خیرات کے میدان میں، خیر کے میدان میں، بلائی کے کام میں سبقت لو دوسروں سے، سبقت لیں۔ آپ اس سرزمین کے رہنے والے عقیدت مند، آپ کے پاس وہ سارا سرمایہ عقیدت موجود ہے سبقت لینے کے لیے، سبقت لیں امت رسول کی خاطر، تشکیل امت کے لیے، امت کے یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ خوشحال رسول اللہ کو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ اگر رسول اللہ کی امت کے ٹکڑے جمع کر کے ایک امت بنا دی جائے، اس سے زیادہ کوئی اور چیز رسول اللہ کو خوشحال نہیں کر سکتی۔ عزیزان، جن چیزوں سے ہم رسول اللہ کو خوش کرتے ہیں شاید ان سے خوش نہ ہو. پہلے رسول اللہ سے پوچھ لیں آپ خوش کیسے ہوتے ہیں. ایک واقعہ آخر ایک گفتگو میں عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک جنگ کے موقع پر لشکر لے کر جا رہے تھے ایک شہر کی طرف سفین کی طرف. راستے میں امبار شہر سے حضرت کا گزر ہوا, وہی امبار جہاں آج کل لڑائی ہو رہی ہے دہشت گردوں اور حکومتوں کے درمیان عراق کے اندر امبار میں. ابھی آج دن ہی لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر امبار شہر میں. اس امبار شہر سے امیر المومنین گزرے لشکر لے کر. امبار میں عقیدت مند لوگ موجود تھے امیر المومنین کے, عقیدت رکھنے والے. ان عقیدت مندوں نے سنا کہ امیر المومنین لشکر لے کر جا رہے ہیں میدان جنگ میں. اب یہ تو پتہ نا میدان جنگ میں کیسے جایا جاتا ہے, فوج ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, اسلحہ ہوتا ہے, گھوڑے ہوتے ہیں, جنگجو ہوتی ہے, تلواریں ہیں, ڈالیں ہیں, اور جنگ کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. عقیدت مند انہیں خبر ہوئی کہ ہمارے شہر کے قریب سے امیر المومنین گزر رہے ہیں. یہ جمع ہوئے اس شہر کے عقیدت مند اور آ کر استقبال کیا امیر المومنین کا. استقبال یہ کیا کہ ناچنے لگے, جس کو آپ کہتے ہیں دھمال ڈالنا, بھنگڑا اور دھمال, دھمال ڈالنا شروع کی. حضرت نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو, کہنے لگے استقبال کر رہے ہیں آپ کا. کہا ایسے استقبال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے امیروں کا ایسا ہی استقبال کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم تمہارے اس کام کا تمہارے امیر کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہارا امیر جنگ کے لیے جا رہا ہے, اس کو لشکر کی ضرورت ہے, اس کو جنگجوؤں کی ضرورت ہے, اس کو مجاہدوں کی ضرورت ہے. ضرورت کس کی ہے, آیا کون ہے؟ میں مجاہدین کا انتظار کر رہا تھا, بھنگڑا ڈالنے والے آگے, بھنگڑے سے مجھے کیا ملے گا؟ اور کہا کہ تمہیں کوئی فائدہ ہے؟ کہا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں تمہارے بھنگڑے کا. کہا تمہیں کوئی فائدہ ہے؟ فرمایا نہ تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ بھنگڑا دنیا میں تمہارے لیے تھکاوٹ ہے, آخرت میں شکاوت ہے. اگر عقیدت مند کو حقیقت سمجھ میں نہ آئے, وہ عقیدت ضرور رکھتے تھے, اس لیے کہ ہر آدمی تو بھنگڑا نہیں ڈالتا, عقیدت والا آدمی بھنگڑا ڈالتا ہے. لیکن عقیدت والے کو اگر حقیقت پتا چل جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ میرا مولا, میرا امام کس کا محتاج ہے. اگر حقیقت کا پتا چل جائے اس کی فوج میں جا کر شامل ہو جاتا ہے, اس کا لشکر میں جا کر شامل ہو جاتا ہے, اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اگر اسے پتا چل جائے, حقیقت کا پتا چل جائے. کربلا میں کچھ لوگ آئے, انہیں پتا تھا کربلا میں جنگ ہو رہی ہے, لیکن باہر بیٹھے رہے. بنی اسد قبیلہ, یہ باہر بیٹھے رہے, انہیں پتا تھا کربلا میں جنگ ہو رہی ہے, چونکہ بنی اسد کے بہت سارے لوگ کربلا میں امام کے ساتھ آ کے لڑ رہے تھے, شہید بھی ہو گئے. حبیب ابن مظاہر اور چاند اور یہ بنی اسد کے تھے, یہ آئے کربلا میں امام کے ساتھ شریک تھے, اور باقی ان کے بہت سارے شاخیں قبائل یہ کربلا کے ارد گرد, کوفہ کے ارد گرد قیام پذیر تھے, یہ نہیں آئے. انہیں جب پتہ چلا جنگ ختم ہو گئی ہے اور عمر سعد کے لشکر نے اپنی لاشیں دفن کر دی ہیں, آل رسول کو دفن نہیں کیا گیا, یہ اس وقت آئے دفن کرنے کے لیے آئے. خوب کیوں آئے؟ چونکہ عقیدت و احترام تھا ان کے دلوں میں, آئے دفن کرنے کے لیے. کیوں؟ انہوں نے حدیث سنی ہوئی تھی کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو دفن کرے تو بڑا ثواب ہوتا ہے. عقیدت کے تحت آگے دفن کر دیا, آ کر ثواب کما لیا. لیکن اے کاش اس عقیدت کے ساتھ تھوڑی سی انہیں حقیقت بھی معلوم ہوتی. اگر حقیقت معلوم ہوتی تو انہیں دفن سے پہلے ان کے ساتھ آ جاتے, اور اگر پہلے آ جاتے تو اتنی لاشیں ہی نہ گرتی, اتنا ظلم ہی نہ ہوتا. بہت ظلم ہوا آل رسول پر, قرآن پر بھی, عترت طاہرہ پر بھی بہت ظلم ہوا. رسول اللہ کا فرمانا ہے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ خوب، ہم تاریخ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں انبیاء کی زندگیوں میں زیادہ سختیاں نظر آتی ہیں۔ انبیاء کو شہید کیا گیا، رسول اللہ کو شہید نہیں کیا گیا۔ انبیاء کو شکنجے دیے گئے، رسول اللہ کو نہیں دیے گئے۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کو دیے گئے لیکن رسول اللہ کو شکنجہ نہیں دیا گیا۔ انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں جانوروں کی کھالوں میں زندہ سی کر آگ میں ڈال دیا گیا، ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جنہیں درختوں کا تنا خالی کر کے بیچ میں کھڑا کر کے انہیں ارے سے کاٹ دیا گیا بیچ میں سے، ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جنہیں کھڑا کر کے یا دفن کر کے اتنے پتھر مارے گئے کہ وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ اس طرح سے انبیاء کے ساتھ ہوا، رسول اللہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ پھر بھی رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نبی نہیں ستایا گیا۔ غور کریں تو یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کو اسی وقت تک ستایا گیا جب تک وہ نبی زندہ تھے، ان کی شہادت کے بعد چھوڑ دیا گیا، ان کی اولاد کو نہیں ستایا گیا، لیکن رسول اللہ کی آل کو ستایا گیا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ستائے گا وہ مجھے ستا رہا ہے۔ پس جو کچھ بتول کے ساتھ ہوا وہ رسول کے ساتھ ہوا، جو علی امیر المومنین کے ساتھ ہوا وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوا، اور جو اولاد زہرا کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ رسول اللہ کے ساتھ ہوا۔ رسول اللہ کو بڑا دکھ پہنچا، رسول اللہ کو اتنا دکھ پہنچا، اتنی تکلیف پہنچی۔ یہ جملہ جو میں ہر مجلس میں عرض کر رہا ہوں مومنین کی توجہ کی خاطر، ان مصائب کے اندر توجہ کریں، غور کریں، فکر کریں، ان مصائب کے اندر بھی بڑی حقیقتیں موجود ہیں۔ جس پر ظلم کیا جاتا ہے، حد ظلم کی یہ ہوتی ہے کہ اسے مار دیا جائے، مار کے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن کربلا میں آل رسول کو، فرزند رسول کو شہید کر کے چھوڑا نہیں گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اب حسین شہید ہو چکے ہیں، اب چھوڑ دیا جائے حسین کو، بلکہ شہید کر کے جتنا ظلم ہوا اتنا شہادت سے پہلے نہیں ہوا۔ شہید کیا، شمر لعین نے خنجر سے امام کا گلا کاٹا، گلا کاٹ کر پھر اس کے بعد تمام شہداء و امام حسین کی لاش کو گھوڑوں سے پائمال کیا گیا۔ اب تو شہید کر چکے ہو، اب کیوں ظلم کر رہے ہو؟ لاش کو گھوڑوں سے پائمال کیا گیا۔ اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہے جب تک حسین کے جسم اطہر میں کوئی عضو سالم بچا ہوا تھا، بالکل پائمال کر دی، پھر خیموں کو جلا دیا، پھر لوٹ لیا، پھر بیبیوں کے پردے لوٹ لیے، پھر انہیں رسیوں میں باندھ دیا، اور پھر جب بیبی بہن آتی ہے بھیا کی لاش کے اوپر آ کر بیٹھتی ہے، دو زانو ہو کر جناب زینب اولیاء بیٹھتی ہیں اور حسین کی لاش پر بیٹھ کر ایک جملہ فرماتی ہیں جو قیامت تک توجہ فرمائیں، وہ بہن ساری عمر حسین کے ساتھ رہی، ایک لحظہ بھی دور نہیں ہوئی، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، اور جب حسین کی گردن پہ خنجر چل رہا تھا پھر بھی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، لیکن جب لاش پہ پہنچتی ہے لاش کو خطاب کر کے کہتی ہے انتل حسین، یہ تو حسین ہے، تو میرا حسین ہے، تو فاطمہ کا حسین ہے۔ کیوں پوچھ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس لاش کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو سالم بچ گیا ہو۔ بی بی فرما رہی ہے میں نے ایسا تو نہیں بھیجا تھا، میرا حسین ایسا تو نہیں تھا، بڑا حسین تھا، بڑا زیبا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعاؤں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشار و بلیہ سے محفوظ فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں، بلاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، پروردگارہ ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔